الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج اتوار کا دن ہے، اور اتوار کے دن بھی اب ہمارے ہاں حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں حضرت کے مکاتیب شریفہ سے. دفتر اول کے مکتوب نمبر 265 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت گزینی کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی کی شرط کے بارے میں ہے، کیا آپ نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کی آرزو کی تھی؟ ہاں بے شک گوشہ نشینی صدیقین کی آرزو ہے، آپ کو مبارک ہو. آپ گوشہ نشینی اختیار کرے، اس طرح یکسو ہوں کہ مسلمانوں کے حقوق کی رعایت ہاتھ سے نہ جانے دے. آپ سے سب نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع جنائز و اجابت الدعوی و تشمیت العاطس. مسلمانوں کے مسلمان پر پانچ حق ہے، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چین کا جواب دینا. لیکن دعوت قبول کرنے میں چند شرطیں ہیں. احیاء العلوم میں لکھا ہے، اگر طعام مشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کا فرش حلال نہ ہو، یا وہاں ریشمی فرش اور چاندی کے برتن ہو، یا چھت یا دیوار پر جانداروں کی تصویریں ہوں، یا باجے یا سما کی کوئی چیز موجود ہو، یا کسی قسم کا لہو لعب کا شغل ہو، یا غیبت چغلی و بہتان اور جھوٹ وغیرہ سننا پڑے، تو ان سب صورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے، اور سب امور اس دعوت کی حرمت و کراہت کا موجب ہے. اور اسی طرح اگر دعوت کرنے والا ظالم یا فاسق یا مبتدع یا شرعی یا تکلف کرنے والا فخر و مباحات کا طالب ہے، تب بھی یہی حکم ہے اور شرط اسلام ہے کہ اسلام کی دعوت قبول نہ کرے جو ریا و سمع کے لیے تیار کیا گیا ہو. اور محیط میں کہ جس طرح سوال پر لہو لعب یا سرور کا سامان ہو، یا وہاں لوگ عبادت کرتے ہو یا شراب پیتے ہو، وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر سب موانی موجود نہ ہو تو دعوت قبول کرنے سے چارہ نہیں، لیکن زمانے میں ان موانی کا مفقود ہونا دشوار ہے. اور نہیں جان لے کہ عزلت اغیار باعث نے زیار، غیر سے دوری نہ ہر یار، یعنی کیونکہ ہمرازوں کے ساتھ ذوبت اختیار کرنا اس طریقے عالیہ کی سنت موقعہ ہے. حضرت خواجہ نقشبند کو رسول نے فرمایا کہ ہمارا طریق صحبت ہے، کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے. اور صحبت سے ان کی مراد طریقت سے موافقت کرنے والوں کی صحبت ہے، نہ کہ مخالفین طریقت کی صحبت، کیونکہ ایک کا دوسرے میں فانی ہونا صحبت کی شرط ہے، جو موافقت کے بغیر میسر نہیں ہوتا. اور مریض کی عادت سنت ہے، جب کسی بیمار کے کوئی خبرگیر ہو اور اس کی تیمار کر تو ورنہ اس بیمار کی عادت واجب ہے، جیسے کہ مشکات کے حاشے میں اور نماز جنازے میں حاضر ہونے کے لیے کم از کم چند قدم جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ میت کا حق ادا ہو جائے. اور جمعہ جماعت اور نماز پچکانا اور نماز دین میں حاضر ہونا ضرورت اسلام سے کہ جن سے چار نہیں، اور باقی وقتوں کو تبتل وہ انقطاع انتہائی گوش نشینی میں گزارے، لیکن پہلے نیت کی تصحیح ہونی چاہیے. گوش نشینی کو دنیا کی کسی غرض سے آلودہ نہ کرے، اور ذکر جل شانوں کے ساتھ باطنی جمعیت کے حاصل ہونے اور بے فائدہ و بیکار اشغال سے منہ موڑنے کے سوا گوش نشین سے اور کچھ مقصود نہ ہو. اور تصحیح نیت میں بڑی احتیاط کرے، ایسا نہ ہو کہ ضمن میں کوئی نفسانی غرض پوشیدہ ہو. اور نیت کے درست کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا تضرر بہت زیادہ کرے، اور عاجز ان کی ساری اختیار کرے تاکہ حقیقت نیت میسر ہو جائے. ساتھ استخارے ادا کرے تاکہ تصحیح نیت کے ساتھ گوش نشین اختیار کر سکے. امید ہے کہ اس میں بڑے فائدے مرتب ہوں گے. باقی حالات کو ملاقات پر موقف رکھا. اللہ اکبر، کیا پر مغز کلام ہے. اصل میں ایک حدیث شریف ہے جو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے. وہ حدیث شریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری صحبت سے خلوت اچھی ہے، اور اچھی صحبت خلوت سے اچھی ہے. دو باتیں ہو گئی، بری صحبت سے خلوت اچھی ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ زیرو مائنس سے بڑا ہے اور پلس زیرو سے بڑا ہے، یہ تو سب لوگ سمجھ جائیں گے، مطلب اس میں تو کوئی مسئلہ. تو خلوت کو آپ زیرو سمجھ لیں اور صحبت سو کو مائنس سمجھ لیں، اور صحبت خیر کو، صحبت صالح کو اس کو پلس سمجھ، بس بات صاف ہو جائے گی. تو اس وجہ سے اگر خطرہ ہو برائی میں پنسنے کا صحبت کی وجہ سے، تو اس وقت خلوت بہتر ہے. اور اگر محرومی ہو اچھی صحبت سے خلوت کی وجہ سے، تو اس وقت صحبت بہتر ہے. بس اس کو مطلب اس اصول کو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزوں کا لب لباب مطلب آ گیا. آگے جا کر پھر کچھ جن کو آج کل کے دور میں ٹرینڈز کہا جا جاتا ہے، ٹرینڈز یعنی مختلف لوگ کے مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے فیصلوں میں فرق پڑ جاتا ہے. نقشبندی سلسلے کا نسبت وہ انعکاسی سے شروع ہوتا ہے، لہذا اس میں صحبت شیخ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے ابتدا میں کم از کم. لہذا ان کے لیے صحبت کا اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور چشتی حضرات پہلے صفائی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر گندے برتن میں آپ نے کوئی اچھی چیز ڈال لی تو بھی گندا ہو جائے گا. لہٰذا وہ کہتے ہیں پہلے برتن کو صاف کرو، پھر اس کے بعد اس میں اچھی چیز ڈالو. تو اس وجہ سے وہ ذکر بعد میں کراتے ہیں اور صفائی پہلے کراتے ہیں، جس کو ہم تخلیہ کہتے ہیں. تو یہ تخلیہ جو ہے ان کے وہاں اس طرح، اور یہ آپس میں اجتہادی ذوق کی بات ہے، اس میں ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے. دونوں بڑے اچھے ہیں، لہذا ان کا بھی اچھا ہے ان کا بھی اچھا، کوئی ہم لوگ فرق نہیں کر سکتے. ہاں البتہ حالات پر منحصر ہے اور ذوق اور مناسبت پر بھی منحصر ہے، لہذا جس کا جو ذوق ہو اسی کے مطابق کر لے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس کا شیخ ہو وہ شیخ سے پوچھ کے کرے، تو ان کو اسے صحیح صورتحال بتا دیں کہ آپ کے لیے خلوت اچھی ہے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں. حضرت نے جیسے پوری تشریح کے ساتھ ساری چیز بتا دی. اب دیکھیے عزلت نشینی کس لیے ہے؟ برائی سے بچنے کے لیے، اچھائی سے بچنے کے لیے تو نہیں ہے، برائی سے بچنے کے لیے. تو اب برائی سے بچنا تو ہے، لیکن وہ جو اچھائیاں ہیں وہ کم از کم وہ کر لے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ حق بتائے، یہ چاہیے، لہذا وہ پانچ حقوق پورے کر لے. وہ کیا ہے؟ پہلا سلام کا جواب دینا. لیکن سلام کا جواب دینا، جب کوئی سلام کرے گا تو جواب دو گے نا، جب اس کا موقع آئے گا تو سلام کو جواب دو گے. ظاہر ہے اگر کوئی موقع سامنے آئے گا نہیں تو آپ کے اوپر جواب ہی نہیں. لہٰذا یہ تو بات اس وقت ہے جب آپ باہر ہوں، یعنی بازار میں ہو، راستے میں ہو، یا کہیں سے آ جائے، یا کوئی آپ کے پاس آ جائے، تو اس وقت سلام ہوگا. دوسری بات، مریض کی عادت کرنا، ہاں اس کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے. بس ایک اپنے خلوت گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی مریض ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں مریض ہے، اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چل جائے، اس کی عادت کر کے پھر واپس آ جائے، اپنے خلوت میں بیٹھ جائے، کوئی مشکل نہیں. تیسرا، جنازے کے ساتھ چلنا، چونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، تو اس وجہ سے فرض کفایہ کی نیت سے اس میں شمولیت اختیار کی جا سکتی، پھر بعد میں واپس آ جائے. اچھا، دعوت قبول کرنا، اس پر تو حضرت نے بڑے تفصیلی کلام کیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ آج کل ان چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہے. تو پتہ کیا ہوا؟ آج کل وہ دعوت قبول کرنا بڑا مشکل. تو چوتھی بات بھی فائنل ہو گئی. ہاں جی، اب پانچویں بات ہے چینک کا جواب دینا. تو آپ کے سامنے کوئی چینک ہے تو جواب دیں گے نا، کہ آپ کے سامنے کوئی چینک ہے نہیں تو آپ جواب کیا دیں گے؟ مطلب یہ اب بات سمجھ میں آ رہی نا. تو جو معروف خلوت ہے اس میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہے. آپ جنازے کے ساتھ بے شک جائیں، آپ مریض کی عادت کر لیں، یہ دو چیزیں تو آپ مطلب ریموٹلی کر سکتے ہیں، مطلب خلوت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور باقی آپ کے اوپر لازم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سلام کوئی کرے گا تو آپ جواب دیں گے. ہاں جی، اور دعوت کوئی کنڈیشن ہوگی صحیح تو پھر آپ دعوت قبول کریں گے. ہاں، اور یہ ہے کہ چینک کوئی آپ کے سامنے چینک گیا تو پھر جواب ہوگا. تو اس وجہ سے تینوں وہ ہے کہ وہ سمجھ لیجیے کہ معاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ حالات اس کے نہیں ہوتے. اور باقی دو کی آپ انسان وہ کر لے تو بہت آسانی کے ساتھ ہو گیا. ہاں جی، یہ مطلب ذہن ہے وہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے جن سے فائدہ ہو. وہ دو قسم کا ہے, ایک علماء کی صحبت جن سے علمی مسائل انسان سیکھتا ہے, اور ایک جو ہے نا مشائخ کی صحبت جن سے انسان کی قلبی حالت بہتر ہوتی ہے. کیونکہ یہ قلب ایک میگنیٹ ہے اور ٹرانسمیٹر بھی ہے اور ریسیور بھی ہے, لہذا جو اللہ والا ہوگا تو اس کے ہاں سے خیر کی چیزیں ریڈیئٹ ہو رہیں گی, تو اس کو لوگ ریسیو کر لیں گے, جو دوسرے لوگ ہوں گے ریسیو کر لیں گے. ہاں جی, اور برے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل بری چیزیں ریڈیئٹ کر رہے ہوں گے, تو ان سے بچنا ضروری ہوگا. تو خلوت تو ان سے ہے نا جو بری ریڈیئیشن ہے اس سے بچنا ہے, جو اچھی چیز ہے اس سے تو بچنا نہیں ہے. ہاں جی, بلکہ اس کو تو حاصل کرنا ہے. تو لہٰذا اگر اچھی صحبت مل جائے تو اس کے لیے خلوت قربان کی جا سکتی, اور اگر بری صحبت ہو تو اسے دوبارہ خلوت میں چلا جائے. تو گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ اٹ از سبجیکٹ ٹو کنڈیشن, کہ کس قسم کی حالت ہے اس قسم کی جو ہے نا مطلب ہے کہ بات کی جا سکتی. میرے خیال میں کافی حد تک صاف ہو گیا الحمدللہ. فرصت کو غنیمت جاننے کی ترغیب, فرصت کو غنیمت جاننے کی ترغیب, یہ بہت بڑی بات. دفتر اول کے مکتوب نمبر 133 میں ارشاد فرماتے ہیں, فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے اور وقت عزیز کی قدر کرے. رسوم و عادات سے کوئی نکام نہیں بنتا, ہیلے بہانے تلاش کرنے سے سوائے خسار و مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہلک المصوفون سوف افعل, یعنی قریب یہ کام کروں گا کہنے والے ہلاک ہو گئے, یعنی ٹالنے والے, میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا. ہمارے کچھ ساتھی لاہور میں وہ بتاتے ہیں کہ پورے سال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں شاہ صاحب آئے تو ہمیں اطلاع کر دینا, شاہ صاحب آئے تو ہمیں اطلاع کر دینا, شاہ صاحب آئے تو ہمیں اطلاع کہتے. اچھا ٹھیک, کہتے جب وہ آپ آ جاتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں او جی یہ کام پڑ گیا تھا, یہ کام پڑ گیا تھا, یہ کام, اب میں آؤں گا انشاءاللہ میں آؤں گا, اور پھر اگلے سال پہ وہ ٹال لیا جاتا. تو اس کا مطلب نہیں کرنا چاہتے, ظاہر ان کے اوپر زبردستی تو نہیں ہے, لیکن حدیث شریف میں کیا ہوا, الکل مصوف, جو کہتے ہیں کہ اب بس ہم کریں گے بعد میں, یہ لوگ ہلاک ہوئے. کیوں؟ یہ ٹال رہے ہیں, ان کے عمل کرنے کی نیت نہیں ہے, ان کی نیت ٹالنے کی ہے. مطلب جیسے مجلس ہوگی اس مجلس کو گرم کر دیں گے. ہاں جی بادشاہ, کیا بات ہے کیا بات ہے, عمل کرنا نہیں ہے, لہٰذا بس وہ وقت گیا سب بھگت گیا, بات ختم ہو گئی. ہاں جی, جو لوگ طالب ہوتے ہیں سبحان اللہ, ان کا بھی ہم نے حال دیکھے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے کچ کے آتے, کہاں کہاں سے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب وہ اس دن مجھے رشیا سے وہ ایک خاتون کا آیا, وہ ماشاء اللہ وہ جو ہے نا اس کے بارے میں بتا رہے کہ یہ وہ سارا, اب سارے وہ طلب ہے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے. ہاں جی, اس طریقے سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مطلب جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, ادھر لوگ پہنچ جاتے ہیں جگہ پر. ہاں جی, تو یہ کیا ہے, طلب والے لوگ, ایسے لوگ کی بڑی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ ظاہر میں طلب. وہ جو مصوفون ہوتے ہیں ظاہر وہ بس بیچارے ساری عمر اسی میں لگے رہتے ہیں. موجود عمر کو موہوم کام یا لذات و آسائش دنیائی میں صرف کرنا, اور موہوم بے فائدہ کو موجودہ زندگی کے لیے حفاظت کرنا بہت برا ہے. چاہیے کہ نقد وقت یعنی موجودہ وقت کو اہم کاموں میں صرف کرے, اور ادار یعنی غیر موجود وقت کو دنیائی کاموں میں اور بے فائدہ آرائشوں کے لیے مؤخر کر دے. مطلب یہ کہ جو حاضر وقت ہے اس کو تو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر لے, اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو بعد پہ ٹال لیں, بعد پہ ٹال, اور جو اصل چیز وقت ہے جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ اچھے کاموں کے لیے خرچ کر لے, اور یہ سوچے پتہ نہیں موت کس وقت آ رہی ہے, یہ تو میں اچھے کام کے لیے صرف کروں گا, یہ تو میں اچھے کام کے لیے صرف کروں. مسلسل ٹالتے رہیں حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف, تھوڑی سی بہرائی میں تاکہ ماں سے حق کے آرام سے نجات حاصل ہو. گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں, وہاں تو قلب سلیم طلب کرتے ہیں. لہٰذا اصل مقصد کا فکر کرنا چاہیے اور بے فائدہ کاموں سے پوری طرح منہ پھیر لینا چاہیے. یہ حضرت نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرصت دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ وقت بہت بڑی دولت ہے. ٹائم از مور دین منی, لوگ کہتے ہیں ٹائم از منی, ہم کہتے ہیں ٹائم از مور دین منی. ہاں جی, منی کین بی اسٹورڈ, ٹائم کانٹ بی اسٹورڈ. Once you missed, then you missed. Then you can't get it. پھر آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے, وہ جو گیا تو گیا. یعنی ایسی بات عجیب ہے کہ ابھی جو آنے والے لمحہ ہے مستقبل ہے, ابھی حال ہو گیا ماضی, ٹیپ چل رہی ہے, مطلب ظاہر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر میں پتہ نہیں, یعنی اب تو جلدی جلدی ایسے ٹائم گزرتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے. میں اکثر جمعے کو دیکھتا ہوں کہ ابھی جمعہ گزرا ہوتا ہے کہ پھر ابھی جمعہ آ رہا ہوں. ہاں جی, یعنی آدمی بالکل یہ جو ایسے جیسے بیان ہے, بھائی ابھی یہ بیان گزر گیا پھر اب وہ بیان آ گیا, مطلب اتنا جلدی جلدی ٹائم گزرتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. اوقات کے اندر برکت نہیں رہی. ہاں جی, تو یہ جو وقت آپ کے پاس ہے اس کی قدر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو بڑھا دوں گا. تو بڑھا دینے کا کیا مطلب ہے, وقت کی اگر کوئی قدر کرے گا تو شکر کرے گا تو اس کو کیسے بڑھایا جائے گا؟ تو اس کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ اس میں برکت ڈال دیں. تھوڑے وقت میں آپ زیادہ کام آپ کو ہو جائے کریں, یہ برکت ہوگی. مطلب جو ہے نا, مطلب وقت میں, بالوں کے وقت میں برکت ہوتی, تھوڑے وقت میں بہت کام ہو جاتا ہے. اور بالوں کے وقت میں برکت نہیں ہوتی, بہت سارے وقت میں بھی کام نہیں ہوتا, کام پنسا رہتا ہے, مسلسل مسائل ہوتے رہتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے وہ کام پنستا رہتا ہے, جس کی وجہ سے انسان مطمئن نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈال لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اس سے پھر کام لیتے. دفتر اول کے مکتوب نمبر 136 میں ارشاد فرمایا, اس مرتبہ آپ کا لشکر میں جانا فقیر کو پسند نہیں آیا. دیکھیے اس میں کیا حکمت ہے. والامر عند اللہ سبحانہ, اور سب کام تو اللہ کے اختیار میں. خیال فرمایا کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کمال مہربانی سے آپ کو روز مرہ کے گزارے کے اسباب عطا فرمائے ہوئے ہیں. اس کو غنیمت جان کر اصل کام کی فکر کرنی چاہیے, نہ کہ اس کو مزید معیشت کا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے, کیونکہ اس طرح کاموں کا تسلسل جاری ہو جاتا ہے, یعنی سلسلہ طلب لامتناہی ہو جاتا ہے, اور درویش میں طول عمل یہ کفر ہے. اور قرض سے فارغ ہونے کا معاملہ معلوم نہیں کہ کب ادائیگی ہو, کہ خواجہ صاحب سے کوئی صورت پیدا کر لے اور آپ کو کوئی شبہ ہے تو خواجہ صاحب کی طرف صاف صاف جواب واضح طور پر لکھنا چاہیے. وہ جواب بھی صاف طور پر لکھیں, وہ جواب سے پختہ وعدہ مفہوم ہو تو اس نیت سے چلے جائیں. لیکن تصویف یا نیک کام میں ٹال مٹول و تاخیر کا کیا علاج؟ آپ کو جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں, کیونکہ فرصت کے لمحات غنیمت ہے. یہ اصل میں گویا کہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو زیادہ لمبی لمبی امیدیں کوئی رکھتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا, یہ ایک انسان کو خیر کے کاموں سے روک دیتا ہے. خیر کے کاموں سے روک دیتا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے کہ جو فوری چیز ہے اس کو حاصل کر لو, جو آپ کو مل سکتا ہے ان دین کا کام خیر کا کام اس کو نہ چھوڑو, باقی جو بعد میں تو موقع مناسبت کے لحاظ سے جو آئے گا تو پھر کر لو نا. اب آپ کے منصوبے اتنے بڑے بڑے ہو کہ وہ پورے ہی نہ ہو سکے تو اس کا کیا فائدہ. ہاں جی, بعض لوگ کہتے ہیں جب تک ہماری پوری بلڈنگ تیار نہیں ہوگی مدرسہ نہیں شروع کر سکتے, تو پوری اس عمر میں مدرسہ ہی بناتے رہتے, وہ کام نہیں ہوا تھا. بھائی آپ چٹائی کے اوپر بیٹھ کر کام شروع کر لے, جیسے جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ بناتا جائے گا, کام بنتا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پوسٹ پون نہ کیا کریں. یہ مطلب جو وقت اللہ نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. جتنے بھی بڑے بڑے دینی پروجیکٹ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی قسم پرسی میں شروع ہوئے ہیں. پہلے کوئی بھی نہیں جانتا اس کو, ہاں جی پہلے کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن بعد میں اللہ پاک اس کو اتنا بڑھا دیتے کہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ بہت زیادہ لمبی لمبی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ معیشت کی جو بات ہے نا, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مرض ہر ہمیشہ کے لیے, مطلب یہ متعدی مرض ہے اور ہمیشہ سے چلا رہا ہے. کہ آپ کا ایک ریزنیبل معیشت کا نظام ہوتا ہے اور آپ دوسرے کو بھی شروع کرتے ہیں, پھر دوسرے کے ساتھ تیسری بھی شروع کرتے ہیں, تیسری کے ساتھ چوری. مجھے بتاؤ کہاں رکو گے, کہیں پر تو رکنا ہے نا. تو اگر آپ کا حرص پورا ہی نہیں ہوتا تو پھر کیسے رکیں گے؟ نتیجتاً ہمیشہ ہمیشہ انسان پریشان ہوتا ہے. آج یہ بعض لوگ دو دو تین تین کام کر رہے ہوتے ہیں, دفتر میں بھی کام کر رہے تھے, پھر کوئی کاروبار بھی کر رہے تھے, پھر کسی اور کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک عجیب گورکھ دھندہ ہوتا ہے. اس گورکھ دھندے میں وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے اور مسائل کے شکار ہوتے ہیں. وہی بات ہے کہ اپنے اخراجات محدود کر لو, یہ آپ کے بس میں ہے. آمدنی کو بڑھانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس میں بہت سارے اور ریسٹرکشنز ہیں. تو جب تھوڑے پہ گزارا کرنا آئے گا تو اس سے ماشاءاللہ مجھے بہت عبرت ہوئی. ہمارے ایک ساتھی تھے, ریٹائر ہو گئے آرمی سے. میں نے اس سے ویسے پوچھا, میں نے کہا حضرت کیا ارادہ ہے اس کے بعد, ریٹائرمنٹ کے بعد؟ انہوں نے کہا 6,000 روپے پینشن ہے, گاؤں میں رہوں گا, گاؤں میں اتنے اخراجات نہیں ہوتے, لہٰذا مجھے کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے, میرا گزارا گاؤں میں اس سے اچھی طرح ہو جائے. اب دیکھو کتنی اچھی سوچ, عام لوگ کا یہ سوچ نہیں ہوتا. عام لوگ ایسے کیا ہوتے ہیں, اب دیکھیں نا جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے نا تو ریٹائرمنٹ میں کم از کم آمدنی نصف ہو جاتی ہے تقریباً. تو بہت سارے گھر جن کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تو اتنے پریشان ہوتے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے, رو رو کے مطلب جو ہے نا وہ مانگ ڈرتے, بزرگوں کے پاس جاتے, دعائیں کرتے ہیں, ٹینشن مل جائے. ان میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, جنرل ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح ہم دیکھیں پریشان. تو وہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہ جتنی ہوتی ہے یا ان کا اضافی جو چیزیں آمدنی ہوتی ہے اس کے مطابق ان کے اخراجات ہوتے ہیں. تو ان اخراجات کے ساتھ جب وہ عادی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر تو اتنا وہ نہیں ہوگا, مطلب وہ اضافی چیزیں تو کم از کم ختم ہی ہو جائیں گی نا. وہ جو لوگ دیتے رہتے ہیں کسی وجہ سے وہ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں. اچھا وہ تو گئے, ساتھ پینشن بھی آدھی کے لگ بھگ ہی ہوتی ہے تقریباً, ہاں جی. اور پھر اس کے بعد لوگ بھی منہ موڑ لیتے ہیں تو اندھیر نظر آنی شروع ہو جاتی. تو اس وقت ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے وقت جتنی آپ کی آمدنی ہوگی اپنے اخراجات اس کے حساب سے رکھو. کیسا جی ترین اصول ہے, ریٹائرمنٹ کے وقت جتنی آمدنی آپ کی ہوگی اخراجات اسی کے حساب سے رکھو. تو اگر آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کے کوئی اسٹیٹس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا, آپ کی گھر والی بھی اس کے ساتھ عادی ہوں گے اور نتیجتاً آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور باقی بہت زبردست اصول ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ریٹائر ہوئے, بڑے اچھے آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بخش مغفرت پر میں فوت ہو گئے. وہ جب ریٹائر ہوئے تو ان کے جو بچے تھے وہ بھی بڑے ہو گئے تھے. آخر جو ریٹائر ہوتے ہیں تو بچے تو بڑے ہی ہوتے ہیں. تو ان کے بچے بڑے تھے, بعض برسے روزگار بھی تھے, بعض پڑھ رہے تھے, بعض برسے روزگار تھے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ آپ ابھی کام کر سکتے کرے, ورنہ آپ اگر گھر پہ بیٹھ جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بوڑھے باپ سے اور کام کروانے, اب تم کس لیے ہو؟ اب تم کام کرے میں آرام کروں گا, میں نے جتنا کر لیا میں نے جتنا کر لیا اب تم کام کرو گے. हाँ जी, मैंने कहा बहुत अच्छा किया। फिर अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि नेक आदमी थे तो दफ्तर का जो मस्जिद है उसके लिए अपने आप को पेश करके बगैर तनख्वाह की मैं इसमें खिदमत करना चाहता हूँ। मतलब है कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा लेकिन मुझे इसका खादम बना दिया। कितनी अच्छी सोच है, मसरूफियत बड़ी अच्छी मसरूफियत है। क्योंकि यही कहते ना भाई, अगर आप फारिग बैठ जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो फारिग तो नहीं रहेगा ना मसरूफ तो हो गया, लेकिन मसरूफियत एक दिन मसरूफियत है, जिसमें पैसा नहीं है लेकिन उसमें अजर है। तो मतलब उसने फिर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी मुहूर्त अता फरमाई। तो मकसद मेरा यह है कि ये जो बात होती है कि लोग वाकईतन बस एक्सटेंशन एक्सटेंशन मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं। खुदा के बंदो कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो आखिरत के लिए भी तैयारी करो। मुसलसल ही मतलब दुनिया के लिए लगे रहोगे, कब रुकोगे? यानी वाकईतन बाद लोग समझते हैं कि मौत तक बस हम दुनिया कमाने में लगे रहे, मौत तक। तो मसल चलो वो जिनका कुछ वसाइल नहीं है तो उनकी मजबूरी है, अगर वो कुछ करते हैं तो एक बात है, लेकिन जिनके वसाइल हैं मतलब उनके रीजनेबल। अब वसाइल को क्या समझते हैं? हमारे एक दोस्त थे बड़े परेशान थे, अब वो भी रिटायर्ड है। परेशान किस बात पर थे? देखे ना परेशानी, कहते मेरे जितने बच्चे हैं, चाहे बच्चा है बच्ची है, तो रिटायरमेंट से पहले पहले उनके लिए एक एक प्लाट मैं खरीद लूं। अब उनसे कोई पूछे कि तेरे वालिद ने तेरे लिए प्लाट छोड़ा, जिस तरह तुझे अल्लाह पाक ने रखा इस तरह उनको भी रख लेंगे। लेकिन ये मतलब एक अजीब सोच है भाई, आखिरत की फिक्र करो उनकी। हद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने कहा कि हजरत कुछ अपने बच्चों के लिए भी तो पसंदाज करें। 12 बैठे थे हजरत, हजरत ने जवाब दिया या ये अल्लाह वाले होंगे या अल्लाह के दुश्मन होंगे। अगर ये अल्लाह वाले तो अल्लाह उनके लिए काफी है, अगर ये अल्लाह के दुश्मन है मैंने के लिए क्यों कमाऊं। बड़ा ही साफ जवाब दे दिया। तो लिखने वाले ने लिखा कि हालत ये थी कि उमर बिन अब्दुल के 12 के 12 बेटे गवर्नर थे अपने वक्त, और हशाम बिन अब्दुल ने बहुत खजाने छोड़े हुए थे अपने बच्चों के लिए, उनको बाजारों में भीख मांगते देखा गया। तो ये बातें वाकई अल्लाह ताला जिनको देना चाहे उनके लिए फिर क्या मुश्किल है। तो जो अल्लाह पर सब कुछ छोड़ते हैं उनकी बात और है, बाकी ये मैंने कि तो काम ना करे भाई, काम करे लेकिन काम काम के तौर पे करे ना, जो काम है उसी के हिसाब से करो। आखिर गवर्नमेंट भी आपको रिटायर जो करती है तो किसी वजह से करती है ना, जब आपको आराम की जरूरत है। अब जो है ना मतलब है कि आप आखिरत के लिए तैयारी कर लो। अब जरा नक्शबंदी सिलसिले के बारे में बात शुरू हो रही है। इस सिलसिला आलिया या नक्शबंदी सिलसिला में बाज मुब्तदियों को जल्दी तासुर न होने का बेत। दफ्तर अव्वल के मकतूब नंबर 145 में इरशाद फरमाते हैं, इस तरीका आलिया नक्शबंदिया के बाद तालिब ऐसे होते हैं कि इनकी सैर की इब्तदा आलम अमर से होती है लेकिन जल्दी मुतासर नहीं होते, और लज्जत और हलावत जो जज्बा का मुकदम है अपने अंदर जल्दी पैदा नहीं कर पाते। इसकी वजह कि इनमें आलम खल्क की नस्बत आलम अमर ज़ईफ़ वाक़िअ हुआ होता है, और यही ज़ौफ़ असर वज़ीर में रुकावट से दरा बन जाता है। पूरी तासीर का देर से होना उस वक्त तक मुहक्क है जब तक उनमें आलम अमर को आलम खल्क पर गलब और कुव्वत हासिल न हो जाए और मामला बरक्स न हो जाए। इस ज़ौफ़ का इलाज तरीका आलिया के मुनासिब यह कि कोई साहिब तसर्रुफ पूरे तौर पर तसर्रुफ से काम ले, और वो इलाज जो दूसरे तरीकों के मुनासिब है वो पहले तस्किया नफ्स से फिर रियाजतें और सख्त मुजाहदे जो शरीयत आला साहब के मुताबिक को कराए जाएं। और जानना चाहिए कि तासीर का देर से होना इस्तेदाद के कम होने की अलामत नहीं, अक्सर कामिल इस्तेदाद वाले ज़रात भी इस बला में मुब्तला रहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या अजीब बात है, ये तो फैसले कुन बात है। मैंने कभी मैं ऐसा नहीं सोचा। बहुत माशाल्लाह वाजे तौर पर एक चीज का इकरार फरमाया। लताइफ अशरा कहते हैं इनमें पांच आलम अमर के, पांच आलम खल्क के। जो पांच आलम अमर के हैं, कल्ब रूह सिर खफी इख्फा, और जो पांच आलम खल्क के हैं नफ्स आग हवा पानी और मिट्टी, ये मतलब है कि वो है, मतलब पांच है वो आलम खल्क के। तो तबीयतों का फर्क होता है, सुभान अल्लाह। इसमें देखो बिल्कुल सारी बात आ गई, लेकिन हजरत ने अपने टर्मिनोलॉजी में बात की, सिर्फ उसको टर्मिनोलॉजी से निकलने की देर है तो सारी बात समझ में आ जाएगी। पांच जो आलम खल्क हैं, किसी में ये ज्यादा डोमिनेंट होते हैं और किसी में पांच आलम अमर के डोमिनेंट होते हैं। जिनके पांच आलम अमर के डोमिनेंट हैं, तो आलम अमर की चीजों को एक्चुएट करने से ही वो फौरन एक्चुएट होने शुरू हो जाएंगे, बस उनको लताइफ चलने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, उनके लताइफ चलना शुरू हो जाएंगे, उनका काम होना शुरू हो जाएगा, वही मराकबात उनके आसानी से हो जाएंगे। हाँ, और बहुत आसानी के साथ वो इस सलूक को, तो एक मले इस कलबी जो यूं कह सकते हैं, मतलब जो आलम अमर की, उसको तय करना उनके लिए आसान हो जाए, असर पजीरी मतलब उनमें होती। और जो मतलब आलम खल्क के डोमिनेंट वाले लोग हैं, वो चूंकि आलम अमर की चीज से डोमिनेंट नहीं, क्योंकि उसमें वो सलाहियत यानी को है कि वो ये चीज डोमिनेंट है, तो हम तो आलम अमर के ऊपर मेहनत कर रहे हैं जबकि उनका आलम खल्क को दबाना होता है। ये चीज नोट कर ले, इनको तो पहले आलम खल्क की चीजों को दबाना है, नफ्स को दबाना है, आग हवा पानी उनके जो रजायल है उनको दबाना है। हाँ जी, तो इनमें गोए वहां उबारने का अमल है, यहां दबाने का अमल है। आलम खल्क की जो चीजें हैं उनमें दबाना होता है, और आलम अमर की चीज उसमें उबारना होता है। तो अगर ये डोमिनेट नहीं है आलम अमर वाली, तो फिर दबाने से काम चलेगा, दबाने में मुजाहिदा और रियाजत है। हजरत ने फरमा दिया ना, दबाने में मुजाहिदा और रियाजत है, और ये तवज्जुहात मतलब ये है कि तवज्जुहात से मुराद ये है कि उनको एक तरीके से मतलब उनकी तबीयत में तासर पैदा किया जाए, दोनों बात। तो ये जो बात हजरत ने अर्ज की, फरमाया कि दूसरे तरीकों की मुनासिबत है उनमें, क्या फरमाया, देखें इस जोफ का इलाज दो इलाज बताए, का तरीका आलिया की मुनासिब यह कि कोई साहिब तसरफ पूरे तौर पर तसरफ से काम ले, और वो इलाज जो दूसरे तरीकों के मुनासिब है, चिश्तिया सरवर्दिया कादी, तो वो पहले तस्किया नफ्स है यानी वो पहले नफ्स का तस्किया करें, वही आलम खल्क वाला। हाँ जी, फिर रियाजतें और सख्त मुजाहदे जो शरीयत सारा साहब उसे के मुताबिक वो कराए जाएं, वो जानना चाहिए कि तासीर का देर से होना इस्तेदाद की कमोनी की अलामत नहीं है। भाई खुदा के बंदो, इस्तेदाद कहाँ कम, उनमें तो पहलवानों की इस्तेदाद है, लेकिन वो किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया की तरफ जा रहे हैं, उसका रुख आखिरत की तरफ मोड़ो, उसका रुख आखिरत की तरफ मोड़ो। जब रुख आप आखिरत की तरफ मोड़ देंगे, सुभान अल्लाह, वो सबसे आगे जाएगा, पावरफुल तो है लेकिन रुख उसका तब्दील है, तो रुख उसका तब्दील करना पड़ेगा। तो यही असल में मतलब बुनियादी बात है कि यहां पर मिजाज और मुनासिबत की बात आ गई। तो जिनके तबीयत में चिश्तियत है, उनको नक्शबंदी जबरदस्ती ना बनाओ ना, हजरत की बात समझ में आ गई ना, उनको जबरदस्ती नक्शबंदी ना बनाओ, जो नक्शबंदी है तो उनको जबरदस्ती चिश्ती ना बनाओ ना, कैसे खूबसूरत नसीहत है। ये बहुत बड़ी बात है, हजरत ने बात बिल्कुल साफ कर दी। کہ یہ مناسبت جو مطلب اس کا ہوتا ہے یعنی جس طریقے کے ساتھ مناسبت ہے اس کا, جیسے مجھے اپنے شیخ نے فرمایا, حالانکہ میرے شیخ چشتی تھے لیکن مجھے فرمایا کہ آپ کو نقشبندی سلسلے کے ساتھ مناسبت. میں پہلے بھی سمجھتا تھا, اب تو یقین ہو گیا. بڑی دعائیں دیں. عجیب عجیب میں حضرت کو باتیں بتاتا تھا تو مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ حضرت کو تو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تو فلاں چیز ہے. تو حضرت چیزیں نوٹ فرما رہے تھے تو ان سب چیزوں سے ان کو اندازہ تو حضرت کو ہو گیا کہ ان کی طبیعت پہ عالم امر ہوئے, کہ مطلب اس کو وہی والی حضرت کے زبان میں یعنی عالم امر کو فوقیت حاصل ہے عالم خلق کے اوپر, تو لہٰذا مطلب ان کو اس لائن سے فائدہ ہو رہا ہے. تو حضرت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, مجھے زبردستی چشتی نہیں بنایا, ہاں جی, بلکہ ماشاء اللہ اس طریقے سے کام کیا. وہ توجہات والی بات تھی جو بھی تھی, واللہ علم جو بھی تھا, کہ مجھے ذکر رکوا دیا بہت کم, اور ڈانٹ ٹپٹ سے ان تمام چیزوں سے ماشاء اللہ یعنی یہ چیزیں آگے بڑھا دی. تو یہ الحمدللہ یہ طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کے ہاں, یہی بڑی بات ہوتی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے بزرگ عطا فرمائے. تو ان حضرات کو پتہ ہے کہ کس سے کیا کام لینا چاہیے. تو ماشاءاللہ پھر ایسا وقت آ گیا کہ حضرت نے خود فرمایا جتنا ذکر آپ کر سکتے ہو کرو, اور جو ذکر کرنا چاہتے ہو کرو, اس کے لیے کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ڈالی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کو بس ایڈجسٹ کر لو, وقت کے مطابق حالات کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لو. اور یہی ہوتا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہی ہوتی بنیادی. مشائخ کا کام یہی ہوتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا یہ میڈیکل لائن میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, طب کے میدان میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. طبیعت بعض کی طبیعت سرد خشک ہوتی ہے, آپ اس کو سرد خشک غذائیں دیں تو بس مزید بیمار ہو جائے گا. اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے گرم مرطوب چیز چاہیے. گرم مرطوب چیز آپ اس کو کھلائیں گے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا, بے شک اس کو دوائی نہ دے, اس کو گرم مرطوب کہاں دیں تو ماشاءاللہ وہ اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اس کو علاج بالغذا کہتے ہیں. اس طریقے سے تو جیسے کہ طب میں ہے اس طرح اس میں بھی, تو جن پہ عالم کف ہوگا تو ان کے علاج الگ ہے, ان کو اس طریقے سے یعنی آگے بڑھایا جاتا ہے, اور جن کو عالم خلق والا ہوتا ہے تو بس میں دبانے سے کام ہوتا ہے. دبانے سے مطلب ان میں جو ہے نا وہ چیزیں دبا دی جاتی ہیں, جو رضائل ہیں ان سے ابتدا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. بہت ماشاء اللہ قیمتی مکتوب شریف, الحمدللہ. یہ مکتوب نمبر ہے, مکتوب نمبر 145. دفتر اول کی مکتوب نمبر 142 میں ارشاد فرماتے, ان بزرگوں کی محبت توڑی بھی بہت ہے اور بزرگوں کے لحاظ سے استفادے کی ترغیب. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جو فیز ہے یا جن کا جو اثر ہے وہ مخفی ہوتا ہے, وہ صرف ان کو پتہ چلتا ہے جن پہ وہ چیز مخفی نہیں ہوتی. تو باقی لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ حضرات جن پہ مخفی نہیں ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بتائے تو وہ بھی اس سے استفادہ کریں. یہی طریقہ ہے. جیسے یہ پلانٹس کے اندر جو چیزیں مفید ہوتی ہیں مطلب یعنی علاج کے, جو دوائیوں کے مختلف بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں, اب وہ عام لوگوں سے مخفی ہوتی ہیں, لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں ان پہ مخفی نہیں ہوتی. تو جو لوگ نہیں جانتے وہ کن سے پوچھتے ہیں, جو جانتے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب بندروں سے بہت تنگ ہوا, کسی پہاڑی علاقے میں رہتا ہوگا تو بندر آ کے سارے چیز شٹ کر جاتے تھے, کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی. اس نے یوں کیا کہ ایک بہت تیز زہر لے آیا اور کانے میں ملا کے بندروں کے سامنے ڈال دیا کہ وہ کھا لیں گے تو مر جائیں گے. وہ بندر آ گئے اپنے وقت پہ, جیسے انہوں نے ان چیزوں کو سونگا تو واپس چلے گئے بغیر کہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بندر سارے آئے, اور ایک بہت موٹا بندر ان کے ساتھ تھا. ہاں جی, اور ہر بندر کے ساتھ کچھ مطلب جیسے ٹہنی سی تھی جس کے کچھ پتے تھے گرین, وہ ان کے ساتھ پنجوں میں تھے. وہ چیز بھی کھاتے تھے اور ساتھ اس سے بھی کھاتے تھے, وہ بھی کھاتے اور ساتھ اس سے بھی کھاتے, سارا چٹ کے گلے گیا. وہی اس کا علاج تھا, وہی اس کے دریاف تھا. خود مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ بتایا اپنی کتاب میں دنیا میں جا کے. انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ عرب ممالک میں کسی جگہ پہ وہ گئے, راستے میں ٹائر تبدیل کرنے کی ضرورت ہوئی یا پتہ نہیں ٹائر پنکچر ہو گیا جو بھی تھا. تو ہم باہر نکل آئے, باہر نکل آئے تو ایک پلانٹ تھا جو کافی مطلب جو ہے نا وہ خوشبودار تھا, مطلب جو ہے نا وہ کہ میں تو اس کی طرف بڑھنے لگا نا, تو وہاں کے جو لوکل آدمی تھے وہ میرے طرف فور جھپٹ کے مولانا اس کو ہاتھ نہ لگائے. میں ڈر گیا, میں نے کہا کیا ہو گیا. اس نے کہا یہ ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو اس کے جو اندر کانٹے ہیں نا وہ آپ کو چپ جائیں گے, اور یہ بالکل اس طرح ظاہر اس میں ہوتا ہے جیسے بچھو میں ہوتا ہے, تو آپ کو شدید درد لگے گا. کہتے میں پیچھے ہو گیا, واقعی تو سارے لوگ جانتے ہیں. کہتے ہیں لیکن اس کا علاج بھی ہے. کہ کیا علاج ہے؟ کہ وہ اس کے جڑ کے اندر ہے. تو اس نے وہ جگہ کھو دی تو اس کا جڑ نکالا تو جڑ سے کچھ پانی سا نکلتا تھا. وہ کہتے ہیں اگر کسی کو یہ مطلب چپ جائے تو فوراً وہ جو رس ہے وہ نکال کر جو ہے نا مطلب تھوڑا سا زبان پہ رکھ لیں, بس اس کا اثر ختم ہو جائے. ظاہر مطلب ہے کہ وہ اللہ پاک نے اس کا علاج بھی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے, لیکن یہ جن کو پتہ ہے نا ان کو پتہ ہوگا نا, تو وہ ان سے معلوم کرے گا, جن کو پتہ نہیں ہوگا تو ان سے معلوم کرے جن کو پتہ ہوگا. وسلو حال ذکر ان کو انتم لا تعلمون. تو یہ مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جاننے والوں سے پتہ چلتا ہے. تو اب یہ لباس والی جو بات ہے نا, یہ ابھی بتا رہے ہیں, حالانکہ لباس میں لوگ کہتے پتہ نہیں کیا ہوگا لباس میں. حرمت فقرا کی محبت, اس گروہ کی طرف توجہ رکھنا حق جل سبحان کی بڑی نعمت میں سے ہے. حضرت سبحان تعالیٰ سے اس پر استقامت کی درخواست اور امید ہے. وہ نیاز جو آپ نے درویشوں کے لیے بھیجی تھی وہ بھی وصول ہو گئی, اور سلامتی کی فاتح بڑھی گئی, اور جو طریقہ آپ نے اخذ کیا تھا اس سے جو نسبت حاصل ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں لکھا. خدا نہ کرے کہ اس میں کچھ سستی باقی ہوئی ہو. ایک چشم زدن خیال وہ پیش نظر, بہتر وصال خوب رویا ہم عمر, ایک لمحہ حیال حق اگر ہے اگر دائمی فصل غیر سے بہتر. اگر ہم بزرگوں کی نسبت سے تھوڑی سی نسبت بھی آتے تو اس کو توڑنے نہیں سمجھا, کیونکہ دوسروں کے امتحان کے ابتدا میں درجے. کیا سے کنز گلستان من بہار رہا, چمن کو دیکھ کے اس کی بہار کو سمجھو. لیکن اس میں سستی وہ کمی کا غم نہیں کرنا چاہیے, جبکہ محبت کا رشتہ اس نسبت والوں کے ساتھ کبھی اور مضبوط ہے. وہ فرجی یعنی قبا جو کئی مرتبہ پہنی گئی تھی ارسال کی گئی ہے, کبھی کبھی اس کو پہن لیا کرے, اور ادب سے محفوظ رکھے کہ اس سے بہت فوائد کی توقع ہے. جب بھی اس قبا کو پہنے باوضو پہنے, اور سبق کی تکرار کریں, امید ہے کہ پوری طرح تمانیت قلب حاصل ہو جائے گی. اور جب بھی لکھنا چاہیں تو پہلے اپنے باطنی حوال لکھیں, اس لیے کہ ظاہری حوال باطنی حوال کے بغیر اعتماد نہیں رکھتے. اب ذرا تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں, حضرت نے ان کو کوئی قبا عطا فرمائی ہوگی, اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کبھی کبھی پہن لیا کرو, اس سے فائدہ ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں. قرآن پاک میں جس وقت تالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کی کیا فضیلت ہے ہم پر, نہ ان کے پاس مال ہے نہ ان کے پاس کوئی اور مطلب وہ ہے, تو ہم ان کی کیوں مطلب ان کو فضیلت مانیں. اللہ پاک نے اس نبی کے ذریعے سے ان تک بات پہنچائی, ان کو میں نے دو چیزیں دی ہیں، ایک علم اور دوسرے یعنی جان، قوت، جسم، یہ دو چیزیں میں نے دی ہیں. اور فرمایا کہ ان کے پاس ایک تابوت ہے جو آئے گا، اس کے اندر ترکم آل موسیٰ و ہارون، آل موسیٰ ہارون کا ترکہ ہے، کوئی کپڑے ہوں گے، کوئی چیزیں ہوں گی، اور وہ کیا ہوگا، اس کو ملائکہ نے پکڑا ہوگا، اور اس کے اندر سکینہ ہے، فی سکینت. اس لیے علماء کرام فرماتے بزرگوں کے تبرکات میں سکینہ ہوتا ہے، اس سے سکینہ کی کیفیت حاصل ہوتی. سکینہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کی تعریف صحیح معنوں میں تو کی نہیں جا سکتی، بہت مشکل ہے اس کا تعریف کرنا، لیکن یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ایسا تعلق حاصل ہوتا ہے تو مخلوق سے نہیں ڈرتا. یہ مخلوق کے گویا کے جو قوتیں ہیں اور تمام چیزیں، ان سے ایک قسم کی بس غفلت سی رہتی ہے کہ مطلب ان پہ اثر نہیں کرتا. جیسے کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے نا، وہ ڈرے گا نہیں، اس سے بچے گا لیکن ڈرے گا نہیں. مطلب یہ کوئی بات اس قسم کی چیز ہوتی ہے. یہ سکینت، سکینہ احد کے وقت بھی تھا نا، سکینہ اتارا گیا، وہ جو احد کے وقت لڑائی ہوئی تھی نا، تو اس میں مسلمان غمزدہ تھے، ان کے اوپر اونگ تاری کی گئی، وہ بھی قرآن پاک میں. ہاں جی، تو یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ جو اونگ آئی نا، اس میں اتنا ماشاءاللہ ہو گیا کہ بس اطمینان حاصل ہو گیا اور وہ ساری چیز ختم ہو گئی اس کا اثر. تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب یہ اس میں ہے تھا. تو بزرگوں کے، کیونکہ بزرگوں کا قلب اللہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے، لہٰذا ان کا جو اثر ان کے لباس میں، ان کے تمام چیزوں میں آ جاتا ہے، تو سبحان اللہ، پھر جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بس ان کو بھی وہ سکینہ کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اس میں بڑے فائدے ہیں، فائدے ہوتے ہیں جی. جب بھی اس قبا کو پہنے، باوضو پہنے، قدر کرے ہو، اور سبق کی تکرار کے امید ہے کہ پوری طرح تمانیت قلب حاصل ہو جائے گی. تمانیت قلب کا اس میں بھی ذکر ہے. میرے خیال میں اب ہم دوسرا شروع کر لیتے ہیں. حضرت فضل برکات وافر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وتنازل بالنار.